بعد فاوس باللہ من الشیطان الرجیم. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ کریں گے کہ اس سبق میں کیا کچھ ہوگا. پچھلے سبق کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے سبق کی تیاری کی جائے تو بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا تدریج کو, کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام تدریجن دیا اور اس کے اندر حکمت کیا ہوتی ہے. آج کے سبق میں شروع میں ہمیں حلال اور حرام کی حدود پتہ چلیں گی, کہ قوموں پہ جب زوال آتا ہے تو وہ صرف ظاہری طور پر دین کی کچھ چیزوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ تقویٰ کے نام پر اس میں حلال کو حرام اور بعض حرام کو حلال کر دیتے ہیں. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایسے موقعوں پہ انسان کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پرسنالٹی, کہ جن سے اللہ نے وہ کام لیا جو ایک امت بھی نہیں کر پاتی. کیا خوبیاں تھیں ان کی, کیا ان کا کردار تھا, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہود کی شریعت جو ان پہ مشکل کی گئی اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اس سبق ہے, ادعو الی سبیلی ربک بالحکمہ والموعظہ. پوری سورت کا خلاصہ نہیں ہے بلکہ تبلیغ کا خلاصہ ہے. اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی آپ پہ زیادتی کرے تو آپ اس زیادتی کا کس حد تک بدلہ لے سکتے ہیں. آیتوں کے ساتھ چلیں گے. اس سبق کا بھی انداز ایسا ہی ہے کہ شروع کا ٹاپک جلدی جلدی گزرا, لیکن میکسیمم ٹائم اس کا ہمارا ادعو الی سبیل پہ لگے گا انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 114 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پس اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں. کلو کیا ہے؟ امر, حکم. تو گویا کہ حلال کھانا اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اس لیے دین اسلام میں کھانا کھانے پہ بھی اجر ہے. ایک تو اللہ کا حکم ہے, دوسرا یہ کہ اس کو کھانے کے بعد طاقت ملتی ہے تو اس طاقت کو ہم اچھی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں. شرط ایک ہے کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. اس کو ہائی لائٹ کیجیے, آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. کس میں کھاؤ جو تم کو اللہ نے دیا ہے, یعنی رزق حلال بھی کماؤ اور محنت بھی کرو. کھانے کے بعد کیا کرو؟ وشکرو نعمت اللہ ہی, اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. پوری صورت میں شکر اور نعمتیں ہیں, یہ اب اس میں آپ کو آخری کیل نظر آئیں گے کہ نعمتیں تو ہوں عام لوگوں سے بھی زیادہ ہمارے پاس, اور شکر ہمارے پاس دوسروں سے تھوڑا ہو تو یہ اللہ کی پکڑ کی ایک راہ بن جاتی ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر وہ واقعی تم اس کی بندگی کرتے. کیا پتا چلا؟ پوری صورت میں جن جن نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا ان سب کا ذکر کر کے فرما دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ. اتنی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خوب اچھا کھاؤ, خوب اچھے کام کرو, خوب اچھا پہنو, خوب اچھے کام کرو. تحدیث نعمت ہو, ریاکاری نہ ہو, زبائش اور نمائش کا جذبہ نہ ہو. اپنے حال کو اس طرح کا بنا کے رکھیں کہ دوسرے آپ کو آسودہ محسوس کریں, لوگوں کا آپ کے اوپر رحم نہ آئے, ترس نہ ہو. لیکن مکہ والوں میں جہاں یہ آیتیں اتری تھی انہوں نے بھی حلال حرام کے اپنی باٹ بنا رکھے تھے. کسی کو جانوروں کے نام پہ حلال کر دیتے اور حرام کرتے, اور کسی کو کسی بزرگ کی خوشی کے لیے کر دیتے. تو یہاں پتہ چلا کہ کھانے پینے میں بھی اسلام کی مداخلت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانے پینے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمل کی بات اس میں یہ لے لیجئے کہ جب گروسری خریدیں تو چیک کریں, انگریڈینٹس لیں, کوئی شبہ والی چیز مت لیں. اتنا تو آلٹرنیٹ موجود ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس برانڈ کے سوا میرا کوئی دل ہی نہیں کرتا اور کھانے کو؟ نہیں, کھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر جاتی ہیں. آپ کے بچے جو کھاتے ہیں, آپ ان کو جو مرضی پلائیں, آپ کی مرضی, آپ کے بچے ہیں. لیکن یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کو جتنی نیچرل ڈائٹ دیں گے, فروٹس دیں گے, دودھ دیں گے, اس طرح کی چیزیں دیں گے, یہ آپ کے قابو میں رہیں گے. اور ہائپر ہی تب اپنے جنک ختم کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی زندگی سے جنک کام نکل جائیں, ایکسٹرا آرڈنری. کیوں بچے قابو میں نہیں آتے؟ کیونکہ جو کھاتے ہیں وہ نہیں ہے. کپڑے کیا پہنتے ہیں ہمارے بچے؟ سانس بھی ان کا نکل آئے تو اس میں بڑی بات ہے. کھاتے کیا ہیں؟ جس کے اندر نہ جانے کیا کچھ انہوں نے ڈال کے رکھا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو آسان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر آپ کو اپنے بچوں کی صورت میں دکھے گا. اور یہ آیت صرف یہاں پہلی دفعہ نہیں آئی, چوتھا مقام ہے قرآن کا جہاں یہ آیت آ رہی ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت 173، پھر مائدہ 3 انعام 145 میں، چوتھی دفعہ یہ بات آئی. اور دیکھیے انما اونلی کے معنوں میں اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، سراؤنڈ کرنا، یعنی بس دیر از اونلی وے، کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بس یہی کھاؤ. تو کھانا پینا اچھا ہوگا تو باقی کام بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر ہم نے کھانا پینا اچھا نہ رکھا تو اس کا نقصان آپ کو دکھے گا. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ گاڑی میں جو پیٹرول ڈالیں گاڑی کی کارکردگی ویسی ہو جاتی ہے. ڈیزل کیوں نہیں ڈلواتے آپ سپر کی بجائے؟ کیونکہ گاڑی خراب ہو جائے گی، کچرا آ جائے گا. تو گاڑی میں اچھا پیٹرول ہوتا ہے، اچھا آئل ہوتا ہے تو گاڑی بہت اچھا چلتی ہے. تو یہ جسم بھی کیا ہے، کبھی بھی منہ میں کوئی لقمہ ڈالتے ہوئے سوچیں یہ جو منہ میں جا رہا ہے یہ کہاں کہاں سے گزر کے آئے گا، کیا کیا حالات گزریں گے اس ایک کھانے کی چمچ پہ جو میرے پیٹ میں ہے. چلیے یہ تو اب ایک ظاہری حلال اور طیب کی بات ہوئی ہے نا، تو پھر ایک اور حلال بھی تو ہے، وہ دہرا لیں، طیب بن نفس، طیب بن ذات، اور ایک طیب بن قصب، کمائی سورس آف انکم کیا ہے. حلال جائے گا تو حلال کام آئیں گے. اس پہ تو ہم اتنی 3 دفعہ پیچھے بات کر چکے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے، صرف اب توفیق کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد کی ضرورت ہے، ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے وہ چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اللہ کی بات ماننے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی آیت میں تخصیص ہے، کیا آیت 115، انما حرم علیکم المیتہ. یہ ان کی بات ہوئی تھی، اس کو ادھر لگا دیں. اس نے تو بس حرام، اور ایک ہے حرم، را پہ شد شدت ہے اس میں، بے شک اس نے تو حرام کیا تم پر. کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. کیا؟ نمبر ایک المیتہ، مردار، ودم، خون. کون سا خون؟ سورت الاعراف میں کیا پڑھا تھا؟ دمے مسفوخ، دوہ توا سورت الانام میں پڑھا کہ دمے مسفوخ. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اور چوتھی چیز، وما احل لغیر اللہ بھی، اور اس وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا. ہاں، فمن اضطر غیر باغم ولا عاد، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو وہ طالب ہو یعنی باغی نہ ہو، بغاوت نہ کرے، اور نہ عاد نہ عادی ہو کہ اس کو ہیبٹ ہی بنا لے، حد سے بھی نہ گزرے، تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ مجبوریوں کے سودے ہیں، عام دنوں میں یہ اجازتیں نہیں ہیں. تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ کھانے پینے میں جو رخصتیں ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی مرضی کے ساتھ لیں. یہ بات پیچھے ہم کر چکے. اور غیر عاد، اور یہ جو ساری وما احل لغیر اللہ بھی میں، ہر قبر پہ، اور بکرے، چھترے، چڑھاوے، چادریں، اور جو قبروں پہ جا جا کے لنگر کھلتے ہیں، اور جس میں دوسروں کی خوشی کا نام ہے، یہ سب آتا ہے. مختلف صورتیں نوٹ کریں غیر اللہ کے نام پر مقرر کرنے کی. پہلی صورت کہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی قرب حاصل کرنا، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر اس لیے بکرا ذبح کیا جائے کہ یہ بزرگ مجھ سے خوش ہوں گے اور ان کی خوشنودی، یہ بھی اسی میں. پھر دوسری صورت ہوتی ہے کہ ذبح کرتے وقت نام بھی انہی بزرگ کا لیا جائے، یعنی اللہ کا نام لینے کے بجائے ان بزرگ کا نام لیا جائے اور سوچا جائے کہ اس سے وہ خوش ہوں گے. ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ مقصد تو غیر اللہ کا تقرب ہے لیکن ذبح کرتے وقت نام اللہ کا لیا جائے، یعنی ایسی ذبح کرتے ہیں جیسے عام ذبیح ہوتا ہے، لیکن کسی قبر پہ لے جانا، کسی درخت کے پاس جانا، فلاں کا بکرا، فلاں کی نیاز، یہ 11ویں کے دن. پھر تیسری صورت ہے کسی خاص دن پہ کرنا، مثلا کچھ ڈیٹس ایسی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، اس دن جا کے کرتے ہیں. پھر خاص جگہوں پہ لے جا کے کرنا، بکرا ادھر اگر صاحب کے پاس ذبح ہو جائے گا تو کیا صدقہ نہیں ہے؟ اس کو اٹھا کے ایک دور درگاہ میں لے جانا، یہ سب غیر اللہ میں، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. یاد رکھیے، شرک کا رستہ کھلا ہی ماں اہل علی غیر اللہ بھی کے ساتھ تھا، لہذا ہر چیز اپنے عمل کے مطابق اس کی شدت کم یا زیادہ ہو جائے گی. تو بلکہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی اگر غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایک مرتد کا ذبیحہ بھی حرام ہے، تو کھا ہی نہیں سکتے. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں رکھیں. ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی حاکم یا کسی بڑے انسان کے آنے کی خوشی میں، اس کی آمد کے موقع پہ، حسن اخلاق پہ، یا مہمان نوازی کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے، تو کیا وہ بھی اس میں آتا ہے؟ تو وہ اس میں نہیں آتا. کیوں؟ کس میں نہیں آتا, سوری اس کو پھر سمجھیے گا, میرا یہ جملے کاٹیں کیونکہ غلط ہی نہ بات نکل جائے مجھ سے. دیکھیے کہ کوئی بزرگ آیا, کوئی شہر میں خاندان کا کوئی ایسا شخص آ گیا یا جو جس کو لوگ بزرگ کہتے ہیں پیر ہے, اب ان کے آنے پر ان کی تعظیم, نمبر ایک تعظیم اور دوسری رضامندی, اس نیت سے ذبح کریں گے تو حرام ہے. کھلانے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شادی ہے اور آپ چار بکرے ذبح کر لیتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اصل چیز یہ کہ تعظیم نہ ہو, حرمت کا اس میں احساس نہ ہو, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت ساری اس کی آج کے دور میں بھی صورتیں ہیں, لوگ محرم میں سبیلیں لگاتے ہیں اماموں کے نام پہ, کیونکہ وہ چار بارہ امام تھے یا ان کی وہ پیاس سے مرے تھے تو ہم بھی لگائیں. تو بس نیت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ جگہ پر جا کے اونٹ ذبح کروں گا. یہ ایک وادی تھی مکہ سے دور. آپ نے پوچھا کیوں, وہاں کیوں, کیا زمانہ جاہلیت کے بتوں میں وہاں کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جائے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہاں کوئی عید منائی جاتی ہے, کوئی اسپیشل تہوار ہے, کوئی عرس ہے, کوئی میلہ ٹھیلا؟ کہا یہ بھی نہیں ہے. کہا اچھا پھر جاؤ اپنی نظر پوری کر لو. تو لہٰذا کسی خاص جگہ پہ لے جا کر بکرا ذبح کرنا, جانور کرنا, یہ درست نہیں ہے. اب مکہ والوں کی جو بری رسمیں تھیں اس کا ذکر کیا گیا آگے, آیت 116. اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں, کیا, ہذا حلال و ہذا حرام, کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اشارہ ہے مکہ والوں کے وہی بحیرہ صاحبہ حام بنانے پہ, پیچھے سورہ مائدہ میں ڈیٹیل سے بات ہوئی. اپنی مرضی سے جانوروں کو حرام کہہ دیتے تھے, بحیرہ صاحبہ, سورت مائدہ آیت 103 اور سورت الانعام آیت 139-141 میں اسی پہ بات ہوئی تھی کہ جانوروں کے اوپر سوار بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. جس اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اس کو چھوڑ دیتے, اسی طرح سانڈ یا اللہ والی بنا دیتے, وہ کسی کی بھی چیزوں کو کھاتی پیتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, میں نے تو تمہیں یہ اختیار نہیں دیا, حلال کو حرام اور حرام کو نہ کرو حلال. اس سے کیا پتا چلتا ہے کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کہنا کس کا کام ہے؟ نبی کا ہے. لما تحرم ما حل اللہ لک, سورہ تحریم کی پہلی آیت, اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیں. کہا تم ایسا کرتے کیوں؟ لتفتروا علی اللہ الکذب, تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو. اور اگر آپ نے یہ جھوٹ سننے ہیں نا تو کسی قبر پہ جا کے ذرا دیکھیں عورتوں کی زبان سے اس صاحب قبر کے قصیدے اور ان کی کرامتیں اور ان کی بڑائیاں. آج جہالت کے مارے لوگ شرک کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکے. جہالت تو ہوتی ہے, بے علمی تو ہوتی ہے, شرک جو ہے وہ انسان کو مروا دے گا. فرمائیں الذین یفترون علی اللہ الکذب, یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں, لا یفلحون, وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور ہوتا کیا تھا, ان ساری چیزوں سے ان کی روزیاں لگی ہوئی تھیں, ان کے لنگر کھلتے تھے, ان کی کتنی پوری تجارتیں چلتی تھیں, یعنی یہ سب بھی ایک بزنس بن چکا تھا وہاں بھی, اور آج بھی درگاہوں پہ یہ بزنس ہے. چار بھائیوں کی دکانیں ہیں, ایک کی چادروں کی, دوسرے کی گوشت کی ہے, تیسرے کی حلیم کی ہے, چوتھے کی بریانی کی ہے, وہ سارا خاندان پلتا ہے. ایک دفعہ ایک اخبار میں انٹرویو آیا تھا, ملتان کی کسی درگاہ کا ذکر تھا, تو وہاں ایک پورا گینگ پکڑا گیا اور جب انہوں نے کھولا تو انہوں نے کہا یہ پورا جو چل رہا ہے یہ ہماری بزنس ہے. ایک بھائی کا کام ہے اس کا چادریں بناتا ہے, پھر وہ چادریں بنا کے وہ دکان پہ بکنے آتی ہیں. اب وہ عورتیں بےچاری بھولی بھالی سیدھی, یا میں کہوں بد قسمت کہہ دوں, کہ وہ آتی ہیں وہ چادر چڑھانے کے لیے خریدتی ہیں, کہتے ہیں کہ چادر لے کے وہ چڑھاتی ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ روز اتنے زائرین آتے ہیں, بلکہ عرصوں پہ تو ہزاروں زائرین کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے, تو وہ چادریں کدھر جاتی ہیں بعد میں؟ کہتے ہیں اس کو بعد میں ہمارے ہی لوگ پھر اٹھا کے طے کر کے اس کو پیک کر کے واپس دکان پہ. ایک چادر 20 بار بکتی ہے. کھانے پکتے ہیں تو ایک بھائی کا گوشت کا کام ہے, اس کو گوشت کا آرڈر دیتے ہیں, وہ گوشت آ جاتا ہے, دوسرا چاول ہے, تیسرا کیٹر کرتا ہے, لنگر کھلا, اور کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کھانا پکانا ہی نہیں پڑا. اللہ کہتے ہیں متاعن قلیل, یہ تھوڑا سا فائدہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی جرم کل کی قوم نے بھی کیا جو اپنے وقت کی مسلمان تھی. کون؟ آیت 118. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, نوٹ کیجئے گا لفظ, وہ خود یہودی بنے, اللہ نے نہیں کہا یہودی ہو. حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے, یعنی جو چیزیں پیچھے کہاں بیان کی ہیں, سورۃ آل عمران آیت 93, نساء 140 اور سورت الانعام 146. اللہ نے یہاں تفصیل سے بتا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر گوشت اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، چوتھے پارے کی پہلی آیتیں، اور اس کے اندر قوم بھی بعد میں یہی کرنے لگ گئی. فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے. یا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، یہاں حرمنا کے معنی میں بعض لوگوں نے محروم رہنے کو بھی کہا. اب دیکھیں کہ یہود میں کیا طریقہ کار چلا ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. ان کے علماء نے دین کی ٹھیکیداری اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، اصل تورات تک تو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے. اب جب لوگ ان سے حلال حرام کی باتیں پوچھتے تو اپنی مرضی سے وہ لوگوں کو بتاتے. دو طرح سے لوگوں کو فتوے دیتے تھے، ایک کیا ہوتا تھا، فتویٰ کے نام پہ ایکچولی دس. جیسے آپ دو تین دن پہلے نماز کے باب میں سن رہے تھے کہ کچھ لوگ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور گھر آ کے احتیاطی طور پہ ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے ایکسٹرا تقویٰ. ان کی علماء نے لوگوں کو اس طرح سے الجھایا، اپنی ذات پہ بات آتی تو لیسٹ تھنگ لے کے آتے، اوکے کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، اور جب دوسرے فتویٰ پوچھتے تو اس کو مشکل بات دیتے. اسلام کا مزاج آپ پچھلے سبق سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، تدریج کا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ حوصلہ رکھتا ہے، کوئی کم رکھتا ہے. تو یہ دوسروں کو جب اتنا سخت فتویٰ دیتے تو نقصان کیا ہوتا کہ لوگوں نے پھر دین پہ عمل ہی چھوڑ دیا. دیکھیے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایک لیٹر کی بوٹل اٹھا کے لے آؤ باہر سے، وہ لے آئے گا. دو کی کہیں گے ہو سکتا ہے لے آئے، اور اگر آپ دس گیلن کا پانی ہو اور کہیں کہ بیٹا لے کے آؤ، اور 4 سال کا بچہ وہ نہیں لا سکتا تو وہ بیٹھ جائے گا اپنی جگہ، یہ تو میرے سے ہلتا بھی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے، اللہ نے جو دین دیا کوائٹ فلیکسیبل، اضطرہ ضرہ پریشان ہو غیر باغن ولا عاد، فلیکسیبلٹی. اصل شریعت اتنی فلیکسیبل ہے جیسے پلاسٹک کا کپڑا، جو پہنتا ہے فٹ ٹو آل. لیکن جب اس کے اوپر دوسروں کے افکار، نظریات، فقہی باتیں، اس کا فتویٰ، اس کا کال، اس کی یہ چیزیں لگتی ہیں نا، تو دین مشکل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک سخت کپڑا ہو، وہ پھر ایک خاص فگر کے علاوہ نہیں آئے گا، اسی کے ناپ کو آئے گا جس کا بنا ہے. لیکن جب ایسا ذرا ڈھیلا ڈالا ہو تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے. لیکن ایک بالکل ہی کیا ہوتا ہے، پلاسٹک کے کپڑے اسٹریچی جو آج کل لوگ پہنتے ہیں، وہ بھی نہیں ٹھیک. نہ تو دین فٹ ٹو آل ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جس کو تم پہنو تمہیں ایگزیکٹلی سوٹ کرے گا، اور نہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ذرا سا ویٹ اوور ہوا کسی کا تو اس کا سانس گھٹا. دین کیا ہے، ہے ایک خاص اس کی شیپ، لیکن اپنے فگر کے سائز کے حساب سے. عام حالات میں چلتا ہے، کچھ کپڑے بھی بڑا تو آپ کے کپڑے بیکار ہو گئے، رائٹ. اور ایک بالکل ہی فلیکسیبل ہے. تو ہمارے دین کا مزاج الحمدللہ بیچ والا کپڑا ہے. تو لہٰذا یہی بات ادھر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ علماء یہود نے مشکل کیا. الحمدللہ یہ تو ایک تفسیر تھی. ایک دوسری تفسیر بھی، اور وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو سزا کے طور پر اللہ نے پھر ان پہ حرام کر دیا. جیسے آپ کو پیچھے بتایا تھا، کچے گوشت میں سے چربی اتار کے کھاتے تھے، ان کے لیے چربی حرام تھی، گوشت حلال تھا. آپ سوچیے کیسے اتارتے ہوں گے اور کیسے کھاتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں بتا کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، وَالَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان یہود لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پہ، پیچھے ہو گیا. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. افسوس کیسا کہنا پڑے گا، دکھ کے ساتھ، کہ آج امت مسلمہ کی بھی حالت کچھ ایسی ہے. دین کے نام پہ آج ہم نے لوگوں کو وہ دین دیا، قابل عمل ہی کوئی نہیں. آج جو ریئیکشن دکھتا ہے نا، دین کیوں صرف عبادات تک رہ گیا، طرز زندگی نہیں بنا. دین طرز زندگی کا نام ہے. آپ دیکھیے کہ کیوں اللہ نے سود کے مسائل بتائے، تجارت کے مسائل بتائے، زکات کا نصاب مقرر کیا، کیوں کیا؟ تاکہ انسان اس کو زندگی کا حصہ بنائے. اکثر ایک جملہ آپ نے کئی سال سے پچھلے زندگی میں سنا ہوگا، اسلام کو نافذ کرو، اسلام نفاذ کرو، اسلامی شریعت کو. کدھر نافذ ہوگی؟ ان جسموں پہ اور ان گھروں پہ اور ان کاروباروں پہ لگنی ہے نا. تو جب آپ دین کے نام پر اتنی ریجیڈیٹی کا اختیار کریں کہ لوگ پہ کہتے ہیں شکر کرو نماز پڑھتے ہیں، ان مولویوں سے بچو، انکی کون سنیں؟ یہ تو پتہ نہیں جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان چیزوں میں کہ ایسے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا اور آپ کے لیے کیا؟ کہ اپنے لیے ایکسیلنسی کا درجہ چوز کریں. وہی بات, عظیمت کا راستہ. میں نے اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا. میں جب مجبور نہیں ہوں تو میں کیوں ڈالوں؟ میں اپنے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لاؤں کہ جس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے. اب کوئی دوسرا بندہ ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا, روزہ بھی نہیں رکھتا, وہ کوئی آپ سے دین کا مسئلہ پوچھتا ہے, تو اس کو فلیکسیبلٹی کے ساتھ, تدریج کے ساتھ بتا دیجئے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. فی الحال آپ یہ کر لیجئے, لیکن کوشش کرتی جائیے تاکہ یہ چیز اس طرح سے ختم ہو جائے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو توفیق دے گا اور ٹھیک ہوگا. اور آپ دیکھیں کھانے پینے کی باتیں نا, ٹیسٹ کتنی دیر منہ میں رہتا ہے؟ چند سیکنڈ, لیکن اس کا اثر کہاں تک زندگی میں آتی ہے. یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں رکھنا ہے. اس لیے پھر آیت 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تسلی دیتے ہیں, ثم ان ربک للذین عملوا السوء. پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے, پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں, تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنا اللہ کو پیار اپنے بندوں سے. یہاں جو جہالت ہے نا, یہ جذبات ہیں. جذبات کی رو میں بہہ کر نادانی میں کوئی گناہ کر لے, پھر توبہ کر کے اصلاح کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ امید بھی ہو, اور اصلاح شرط ہے. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے, پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو لے کے پڑھتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو گویا کہ اتنے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کو مانو, اپنی مرضیاں نہ چلاؤ. جو اللہ کہتا ہے لے لو وہ لے لو, اور جو چھوڑتا ہے وہ چھوڑ دو. ہمارے یہاں دو شدتیں ہیں, ایک حرام کو بھی حلال اور دوسرا حلال کو بھی حرام. یہاں آپ دیکھیے جو بات آپ کو میں نے پیچھے بتائی تھی کہ سود کتنی شدت کے ساتھ حرام ہے, لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو اس سے بچتے ہیں. اور عورت کی دوسری شادی, ایک مرد کا دوسرا, دو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی رکھنا, کوائٹ حلال چیز ہے. یہ کوئی کرے تو بیوی کہتی مجھے طلاق دو, پھر دوسری آئے گی, میری لاش سے گزرے گی, ویسے نہیں آئے گی. کیا ہم نے ایک مرد کی دوسری شادی حرام نہیں سمجھی ہوئی؟ عمر میں عورت کا بڑا چھوٹا ہونا کتنا بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں. شادی نہیں کرتے, کہتے ہیں میرے بیٹے کی تو قسمت پھوٹ گئی, 10 سال بڑی لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی, ہمیں تو رونے آتے ہیں. حالانکہ اسلام نہیں کہتا اس پہ کچھ. وٹ ڈز اٹ مین؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ شریعت آج ہماری ہے. آپ لکھ کے اپنے پاس ایک لسٹ بنائیں, پھر اس پہ انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے بعد میں. میری اپنی ذاتی زندگی میں کہاں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے تو ذہن بہت کھلے گا. یہاں پہ رکیں گے ابھی, کیونکہ اب میرا اہل اذان بھی ہونے والی ہے, اور آپ لوگ بریک لے لیں. ارم آپ کی طرح پلیز سنیے, کوئی بات پوچھنا چاہیں, کیونکہ اگلا جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ایک ہی نشست میں انشاءاللہ اللہ نجا کریں گے. تلاوت سنیں گے یہاں تک. ابھی جو بات ہوئی اس کے اندر سے آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا جی؟ فرزانہ آپ بتائیں گے؟ فرزانہ آپ, آپ کا نام فرزانہ؟ جی جی آپ بتا دیجیے. آپ بھی فرزانہ؟ جی آپ بھی فرزانہ. آن لائن والے بھی لکھیں گے پلیز. ارم بریک ریڈی؟ ٹھیک ہے.
خاموش
ٹھیک ہے, الحمد للہ. ان شاء اللہ ہم یہاں رکیں گے. آپ کی بریک ہے, بریک میں وضو بھی کر لیجیے. کھانا تلاوت بعد میں ہوگی, اگلا سیشن جب شروع ہوگا. اور بریک, بریک کے بعد پھر نماز, نماز کے بعد واپس آپ نے آنا ہے جو ہی لبے کی آواز ہوگی. اور کھانا کوشش, کوئی بھی اندر نہیں کھائے گا. دیکھیں ہم دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو گلا نہ آئے. باہر ارم چٹائیاں بچھا دیں, جیسے رمضان میں سب لوگ وہاں کھانا کھاتے تھے. سب باہر, اپنا بھی کھانا باہر لے جائیں, اور جو آپ کے لیے کھانا ہے وہ بھی باہر ہے. انجوائے کیجیے اوپن ایئر میں, بلکہ زیادہ مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Thank you.